بسم اللہ اولو و آخرہ، سورہ نساء کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت شراب کا حکم آ رہا ہے. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہو. حتیٰ تعلموا ما تقولون، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بغیر نشے کے بھی ہمیں پتہ نہیں ہے نماز میں کیا کہہ رہے ہیں. اس سے ضروری ہے کہ کم سے کم اتنا تو سیکھیں کہ نماز میں ہم اللہ سے کیا جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور اللہ سے ہم کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے اور نماز میں اکثر جو پڑھی جانے والی آیات ہیں ان کا ترجمہ سیکھنا چاہیے. بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ حرمت شراب کی اس طرح نہیں آئی تھی اور جو ہے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن وہ جو ہے نماز میں تلاوت کے دوران غلطی ہو گئی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. ولا جنوبا، اور جب کہ تم حالت جنابت میں ہو، الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، مگر یہ کہ راستہ عبور کرنا ہو اس لیے مسجد سے گزارنا پڑ جائے، ورنہ یہ کہ جب تک کہ اچھی طرح غسل نہ کر لو. آگے احکام تیمم ہے اور اسباب اجازت تیمم آ رہے ہیں کہ تیمم کی اجازت کب ہوتی ہے. نمبر ایک، وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى، اگر تم ہو بیمار اور اس میں پانی سے روک دیا اور ڈاکٹر نے اور وضو کرنے کی اجازت نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر آدمی تیمم کر سکتا ہے. او اعلیٰ سفر، یا پھر وہ سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آئے تم سے تمہارے پاس اپنی ضرورت پوری کر کے یعنی پیشاب پخانہ کر کے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم یجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی. یہ ساری وہ چیزیں جن سے یا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پانی بھی نہیں ہے، تو اب کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. فرمایا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر ارادہ کرو پاک مٹی سے، یعنی یہ مٹی سے آپ کو پتہ ہے یہ پاکی کا طریقہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خاص طور سے دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے اس طرح پاکی کا طریقہ نہیں تھا. اور طریقہ تیمم کا یہ ہے کہ اس کے تین واجبات ہیں، ایک یہ کہ ارادہ کرے آدمی پاکی حاصل کرنے، اور پھر پاک مٹی یا جن سے مٹی پر جو ہے وہ ہاتھ اس طرح پھیر کر اسے جھاڑ کر چہرے پر پھیر لے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہاتھ اس پاکیزہ مٹی پر ڈال لگا کر دونوں ہاتھوں پر پھیر لے، بس یہ اس طرح تیمم ہو جاتا ہے. تو چہرہ تو گرد آلود ہو جاتا ہے لیکن روح پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سارا کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے. تو فرمایا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پھر مسا کرو اپنے چہرے کا اپنے ہاتھوں کا. تو پہلی شرط اس میں نیت کی ہے، پھر چہرے کا مسا کیا جائے، ہاتھوں کا مسا کیا جائے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا. آگے یہود کے 12 جرائم آ رہے ہیں، اصل میں ویسے تو یہود کے جرائم ہیں لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی خباثات ہیں جو ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہیں، کیونکہ قرآن کردار بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گہری نظر رکھیں اور جو برائیاں ہم محسوس کریں ہمارے اندر بھی ہیں تو انہیں دور کرنے کی فکر کریں، اور جن نیک اعمال کا ذکر آ رہا ہے تو انہیں اپنے یہاں اندر پیدا کرنے کی فکر کریں. یہاں بہرحال یہود کی 12 خباثتوں کا ذکر، اور سب سے پہلے فرمایا گمراہی کا ذکر ان کی. الم ترا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے انہیں جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی انہیں تورات دی گئی تھی. یشترون الضلالہ، کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی. ویریدون ان تضلوا السبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی بہکا دیں سیدھے راستے سے. تو یہودی خود بھی جو ہے وہ دنیا پرستی میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور مسلمانوں کی بھی اسی فکر میں ہے کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کریں. دوسرا آ رہا ہے کہ ان مومنین سے دشمنی کا ذکر ان کی. فرمایا، واللہ عالم بعدائکم، اللہ خوب جانتا ہے مسلمانوں تمہارے دشمنوں سے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیا، اور کافی اللہ بطور دوست. وکفا باللہ نصیرا، اور کافی اللہ بطور مددگار. پھر یہود کی تحریف لفظی اور معنوی فی کتاب اللہ کا ذکر. من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں بدل دیتے ہیں اللہ کے کلمات کو ان کے مواقع سے، ان کے موقعوں سے، اور چوتھی گستاخی رسول کے حوالے سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ صحابہ کہتے تھے سمعنا وعطانا، ہم نے سنا اور فرما مداری کی، یہ کہتے تھے ہم نے سنا اور ہلکے سے کہتے تھے وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ وسما غیر مسمعین، اور آپ سنیے کہ آپ کو سنائی نہ دے، یہ ایک طرح کی بدعا ہے، معاذ اللہ، یہ گستاخیاں تھیں ان کی۔ پھر دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسے بات بنائی ہے، کوئی اور جب تنبیہ کرتا تھا تو کہتے تھے تمہارے کانوں نے غلط سنا، ہم نے تو کہا ہے سمینا واتانا، تم کہہ رہے ہو ہم نے ایسا ہی نہ کہا، ہم نے تو ایسا نہیں کہا، تو فوراً بات بدل دیتے تھے۔ اسی طرح ان کی مزید گستاخیاں، ورائنا لیم بالسنتہم، اور وہ کہتے تھے ہماری رعایت کیجیے لیکن اپنی زبان کو ذرا مروڑتے ہوئے، تو بجائے رائنا کہنے کے کہتے تھے رائنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے چروائے۔ جب صحابہ کہتے تھے کیا کہا تم نے، تو کہتے تھے ہم نے تو رائنا کہا۔ تو وطانا فی الدین، اور وہ تان دیتے تھے دین میں۔ ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ ہم نے سنا اور فرما برداری کی۔ وسما ونظرنا، اور اگر وہ کہتے کہ سنیے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے، لکانا خیر لہم، تو کہیں بہتر تھا ان کے لیے، واقوم، اور زیادہ منصفانہ بات تھی۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن ان کی گستاخی کا انجام کیا ہوا، اور لیکن لعنت فرمائی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب اس لعنت کے اثرات کیا ہیں کہ وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے۔ ترغیب دلائی جا رہی ہے ایمان کی۔ یا ایھا الذین اوت الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معاکم من قبل، وہ تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے، یعنی تورات اور انجیل کی، ان نتمسا وجوہا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مٹا دیں کئی چہرے، فنردہا علی ادبارہا، اور پھر الٹ دیں ان کو ان کے پیٹھوں کی طرف، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر ہم پھٹکا دیں انہیں جیسے پھٹکارا گیا تھا اصحاب السبت کو، وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو ہو کر رہنے والا۔ پھر ان کا پانچواں جرم آ رہا ہے شرک، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اور یہ ایک عمومی بات ہے جو اللہ نے فرما دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک نہ کرو باقی جو مرضی کرتے رہو، بلکہ جو ہے شرک کی ہلاکت خیزی مراد ہے، کہ شرک ایسا گھناونا، اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا۔ اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے تو باندھا اللہ پر بہت بڑا جھوٹ۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں توبہ کر لے شرک سے اور اصلاح کر لے، موحد ہو جائے، ایک اللہ کو ماننے والا بن جائے، تو اس کا یہ جرم بھی معاف ہو جاتا، لیکن بغیر شرک سے توبہ کیے مر گیا تو پھر اس کا یہ شرک کا جرم معاف نہیں ہوگا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اسی طرح ان کی مزید جرائم، اور یہ چھتا جرم ہے ان کا، کہ من گھڑت عقائد، خوش فہمیاں۔ الم ترا الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو بڑے پاک صاف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء، اور یہ اللہ ہی ہے جو پاک فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کرے گا وہ کسی پر دھاگے برابر بھی۔ یہ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر اگر آپ اپنے ناخون سے کھوچیں تو ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فتیل۔ تو اللہ تعالیٰ اس دھاگے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ان کا ساتواں جرم، دیکھیے کہ وہ کیسے جھوٹا افترا کرتے ہیں اللہ پر، بہتان کا، جھوٹ کا، وکفا بہ اسما مبینہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کے جھوٹ کے لیے، یا آپ کہیں کہ کافی ہے ان کا اس طرح جھوٹا ہونا ہی۔ آٹھواں جرم آ رہا ہے مشرکین کی حمایت کرنا اور مومنین کی مخالفت کرنا۔ الم ترا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا ہے کتاب کا ایک حصہ، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے بتوں پر اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ مسلمانوں کی نسبت زیادہ سیدھی راہ پر ہیں، حالانکہ یہودی نصرانی یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، انبیاء کو ماننے والے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، قیامت کو ماننے والے ہیں، لیکن جب یہ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتے تھے یا آپ کے مشرکین مکہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے شاباش تم زیادہ صحیح رستے پر، اور یہ مسلمان جو ہے یہ زیادہ گمراہی میں، تو یہ ان کی دشمنی ہے مسلمانوں سے. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ لعنت فرمائی اللہ نے ان پر، ومن یلعن اللہ فلن یجد له نصیرا، اور جس پر لعنت فرمایا اللہ تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی بھی مددگار. آگے ان کا نواں جرم آ رہا ہے، کنجوسی. ام لہو نصیب من الملک، کیا انہیں کچھ حصہ حاصل ہے حکومت میں، فیض اللہ یعطون الناس نقیرا، اگر ایسا ہو جائے تو وہ نہیں دے لوگوں کو نقیر برابر. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، ناخون سے آپ کھچیں گے ایک باریک سی جو ہے وہ چھلکا اس کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، تو اگر ان کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ نقیر تک ذرہ برابر بھی کسی اور کو نہیں دیں. آگے پھر ان کے حسد کا بیان، یہ دسواں جرم بیان ہو رہا ہے. ام یحسدون الناس، یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس پر جو دیا ہے اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے، انبیاء بھیجے اتنے، یعنی 2000 سالہ ان کا دور ہے جس میں 4000 انبیاء ہے، یہ انبیاء کی اولادیں، تو اللہ نے بڑا فضل کیا تھا ان پہ. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، و آتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان بنی اسرائیلیوں کو دی تھی حکومت بہت بڑی. آگے ان کا 11واں جرم، رسولوں کی تکذیب کرنا، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا. فرمایا فمنہم من آمن بہ، تو ان میں سے بعض وہ بھی ہے جو ایمان لایا جو ہے اس رسول پر، جیسے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی تھے، عالم تھے، اور انہوں نے جو ہے نشانیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّانَ، اور ان میں وہ بھی ہے جو باز رہا ایمان لانے سے، حالانکہ وہ بھی دیکھ رہا تھا، پہچان رہا تھا، نشانیاں اس کے سامنے بھی تھیں، لیکن اس نے جو ہے مان کے نہیں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وَكَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم ان کے لیے بھڑکتی ہوئی. آگے ان کا 12واں جرم آ رہا ہے، آیات کا انکار کرنا. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، انکار کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ مانا تو جائے لیکن عمل نہیں کیا جائے، یہ ایک قولاً انکار ہے، ایک عملاً انکار ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم جھونکیں گے انہیں آگ میں، کلما نضجت جلودہم، اور جب کبھی جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلوداً غیرہا، تو ہم بدل دیں گے انہیں دوسری کھالوں سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ مزہ چکھیں عذاب کا، ان اللہ کان عزیزاً حکیماً، بے شک اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اور یہ تو ابھی 20ویں صدی میں لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ یہ کھال کے اوپر 3 ریسیپٹرز ہوتے ہیں، اور وہ ہیں جو تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس لیے 3rd degree burn جو ہوتا ہے، جب آدمی کی کھال بالکل ہی جل جائے تو پھر وہ تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ تکلیف یہ کھال کے اندر ریسیپٹرز ہیں جن سے ہوتی. تو اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے یہ قرآن آیا، اس میں کہا گیا کہ انہیں سزا اس طرح ملے گی جب ان کی کھال جل جائے گی تو اللہ نئی کھال دے گا تاکہ مزید تکلیف برداشت کرے. تو یہ بھی ان آپ کے دلائل میں سے قرآن کے سچے ثابت ہونے کے، سائنس تو آج پہنچی ہے یہاں پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے قرآن میں اس آیت کو جو ہے وہ ہمیں سنا دیا تھا. مومنین کا انجام آ رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم لازماً انہیں داخل کریں گے ایسی باغات میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، اب ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ تعالیٰ یہ انجام ہمارا بھی فرمائے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وندخلہم ذلاً ذلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سایوں کے اندر. آگے فرائض جو ہے وہ حکام کے آ رہے ہیں، حکمرانوں کے بھی فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بیان فرمایا. या आप कह सकते हैं कि अहकाम सियासत के अहकाम आ रहे हैं। इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह हुक्म देता है मुसलमानों तुम्हें, अंतु अद्दुल अमानाती इला अहलिहा, कि तुम लौटाओ अमानतों को उनके अहल लोगों की तरफ। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि उन लोगों को हुक्मरान मुंतखब करो तो जो तुम्हारे इलाके का है, जो तुम्हारी ज़बान बोलने वाला है, जो तुम्हारे सूबे से ताल्लुक रखता है, जो तुम्हारा गिराई है, बल्कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, उसे जो है हुक्मरान बनाओ जो उसका मुस्तहक हो, मेरिट को देखना चाहिए। और फरमाया वाइज़ा हकम तुम बैन नास, और जब भी तुम फैसला करो लोगों के दरमियान, अंतहकुमु बिलअदल, तो फैसला किया करो अदल और इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह नइम्मा याइज़ुकुम बिह, बेशक अल्लाह बहुत ही अच्छी नसीहत करता है तुम्हें। इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, और बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला। अब हुक्काम के फ़राइज़ के बाद अवाम के फ़राइज़ भी आ रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, फरमा बदारी करो अल्लाह की और फरमा बदारी करो रसूल की। व उलुल अम्री मिनकुम, और अपने उलुल अमर की, उलुल अमर कहते हैं कि जिसकी इताअत की जिम्मेदारी लगाई गई हो, जो हाकिम हो। तो उलुल अमर घर में कौन है, शोहर है, और वैसे ख़ानदान में कौन है, वालिद साहब हैं, और माशरे में कौन है, जो भी वहाँ पर बड़ा बनाया गया गवर्नर है, और मुल्क में कौन है, जो मुल्क में जो है हुक्मरान है। लेकिन आप देखेंगे कि अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, यहाँ दोनों जगह इताअत के अल्फाज आए, एब्सोल्यूट कुल्ली फरमा बदारी होगी अल्लाह उसके रसूल की। लेकिन जो उलुल अमर है, जो हुक्मरान है, उनकी इताअत अल्लाह उसके रसूल के मातहत होगी। अगर हुक्मरान कोई ऐसा हुक्म दें जो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से टकराता है और उससे अल्लाह की नाफरमानी होती है, तो हुक्मरान की बात नहीं मानी जाएगी, अल्लाह की बात मानी जाएगी। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी मखलूक की फरमाबरदारी नहीं होगी ऐसे हुक्म में जिसमें खालिक की नाफरमानी होती। तो सबसे ऊपर अल्लाह की फरमाबरदारी, इसी तरह रसूल की फरमाबरदारी, उसके बाद फिर बाकी जो हमारे बड़े बनाए हुए दुनिया में उनकी फरमाबरदारी है। फरमाया फ़ैन तनाज़ा तुम फी शै, फिर अगर तुम झगड़ बैठे हो किसी बात में, फरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल, फिर लौटाओ उसे अल्लाह उसके रसूल की तरफ। अगर हुक्मरान कहें ये मानो, आवाम कहे भाई ये तुम्हारा हुक्म ही सही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, उस हुक्म को लौटाया जाए अल्लाह रसूल की तरफ, देखा जाए कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक है हुक्म या उसके मुखालिफ है। मुखालिफ है तो नहीं माना जाएगा, हाँ मुताबिक है और मुखालिफ नहीं है कुरान और सुन्नत के तो ठीक है। फरमाया इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम वाकई ईमान रखते हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला, यही बेहतर है और अंजाम के अतबार से भी यही अच्छा है। आगे फिर मुनाफिकीन का किरदार बयान हो रहा है। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़ुमून, मुनाफिक वो होते हैं जो ज़बान से तो अल्लाह रसूल को माने, दावा करें ईमान का, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह और रसूल को नहीं मानते और उनकी नाफरमानियाँ करते हैं। फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना यज़ुमून, क्या नहीं देखा आपने उनको जो ये गुमान करते हैं, दावा करते हैं, अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैक, कि वो ईमान लाए उस पर जो उतरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, यानी कुरान पर, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और वो दावा करते हैं कि वो ईमान रखते हैं उस पर भी जो आपसे पहले नाजिल हुआ, यानी दीगर किताबें। युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, और वो चाहते हैं कि मुकदमा ले जाएँ तागूत की तरफ। वक़द उमिरू अन यकफुरू भी, हालाँकि उन्हें तो हुक्म दिया गया था कि तागूत को ना माने। हम पहले पढ़ा है तागूत कहते हैं हर उसको जो अल्लाह की फरमाबरदारी से रोक दे, और हर उसको जो अपनी फरमाबरदारी कराए अल्लाह के मुकाबले में। तो जब मुसलमान हिजरत करके मदीना गए थे तो वहाँ दो कानून चल रहे थे, इजाज़त थी कि या तो अपने मसाइल का फ़ैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करा दो, वरना इजाज़त थी कि अपने फ़ैसले यहूद उलमा से करा दो। उनमें एक बड़ा यहूदी जो है वो काब बिन अशरफ, वो बड़ा मशहूर है। तो वाक़या इस तरह से है कि एक मुनाफिक बशर, उसने किसी यहूदी का हक मारा, अब ये झगड़ा खड़ा हो गया। ये झगड़ा लेकर यहूदी चाहता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराया जाए, लेकिन ये बशर मुनाफिक चाहता था कि काब बिन अशरफ जो यहूदी है उससे फैसला कराया जाए, लेकिन जो है यहूदी ये मामला ले गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया उस मुसलमान यानी मुनाफिक के ख़िलाफ़। اور اس پر اس منافق کو جو ہے وہ اطمینان نہیں ہوا, وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس نے کہا رکو ذرا, ہم آپ فیصلہ کریں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جو ہے منافق نے اپنا سارا جو ہے معاملہ بتایا, یہودی نے کہا کہ فیصلہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا چکے ہیں, انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر سے کہا کہ ذرا ٹھہرو, میں ابھی آتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں. وہ اندر گئے, گھر سے تلوار لائے اور آتے اس بشر جو منافق تھا اس کی گردن اتار دی. یہ واقعہ ہے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو رسول کے فیصلے کو نہ مانے تو اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے. انہوں نے فیصلہ سنا دیا. اب دیکھیں پس منظر میں آیات ہیں. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے یعنی قرآن کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, تو آپ دیکھتے منافقوں کو کہ وہ رکتے ہیں آپ سے جیسا کہ رکا جاتا ہے قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. منافقین پر تین چیزیں بہت بھاری تھیں, ایک تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, دوسرا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننا. وہ کہتے تھے یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں, ہم کیوں ان کی بات سنیں. تو حالانکہ نبی کی بات جو ہے وہ عام انسانوں والی نہیں ہے, تو ایمان ہی نہیں رہتا, لیکن زبان سے دعویٰ کرتے تھے جو ہے مسلمان ہونے کا. تو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, پھر کیا حال ہو جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت, بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, بسبب ان کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کی. یہ مصیبت پہنچ گئی, بشر کو کی گردن اڑا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب اس کے خاندان والے پریشان ہوئے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, پھر وہ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اللہ کی قسم کھاتے ہوئے, ان اردنا الا احسانا و توفیقا, کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور موافقت کا تھا, ہم اس لیے نہیں گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں تھا, بس ہم چاہتے تھے ذرا موافقت پیدا ہو جائے, ذرا کوئی جو ہے درمیانی کوئی بات آ جائے, تو اس طرح کی باتیں بنانے لگے. فرمایا اولائک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں, فاعرض عنہم واعظہم, بس آپ اعراض کیجئے ان سے اور نصیحت فرمائیے انہیں, وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, اور کہیے ان کے دلوں میں ان کے لیے ایسی بات جو ان کے دلوں پر اثر کرے. آگے اطاعت رسول پر جو ہے بہت اہم آیات آ رہی ہیں. فرمایا وما ارسلنا من رسول, اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول, الا لیطاع باذن اللہ, مگر اس لیے کہ پیروی کی جائے, اطاعت کی جائے, فرما برداری کی جائے اس کی اللہ کی اذن سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک, اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جاتے, فاستغفروا اللہ, اور ساتھ ہی معافی بھی مانگتے اللہ سے, واستغفر لهم الرسول, اور بخشش طلب کرتے ان کے لیے رسول بھی, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو البتہ پاتے وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. بھئی انسان ہے, غلطی سب سے ہو جاتی, لیکن صحیح طرز عمل یہ تھا کہ اگر غلطی ہو گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے, اپنی غلطی کا اعتراف کر دیتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں معاف کر دیتے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت کی اللہ سے دعا بھی کرتے, تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دیتا. اتنا آسان کام تھا, لیکن گئے یہود کے پاس کہ بھئی یہودیوں سے مشورہ لیں, ان سے فیصلہ کریں, اور جو ہے اس پر جو ہے اپنے ہاتھوں ان کی مصیبت آئی. عظمت و شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے, آیت نمبر 65, فلا و ربک لا یؤمنون, فرمایا پس قسم ہے آپ کے رب کی کہ وہ مومن نہیں ہوں گے. اب شرائط آ رہی ہیں ایمان کی. نمبر 1, حتی یحکمو کا فیما شجرا بینہم, یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم بنائیں اس معاملے میں جن کا ان کا آپس میں جھگڑا ہو. یہ کیسا مومن ہے جو اپنے فیصلے یہود سے کرا رہے. بھائی جو مومن ہوگا وہ اپنا فیصلہ اللہ رسول سے کروائے. تو آج ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, ہمیں اپنے معاملات میں شریعت کا فیصلہ پسند ہوتا ہے یا انگریزوں کا فیصلہ زیادہ پسند ہے, ہمیں اللہ کا قانون عزیز ہے یا انگریزوں کا دیا ہوا ادھورا لنگڑا دھولا قانون وہ عزیز ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان وہی ہے, مومن وہی ہے جو اپنے معاملات میں فیصلہ کرائے قرآن اور سنت سے. نمبر دو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تے نہ پائے اپنے جی میں ذرا سی بھی تنگی، مما قضیتا، اس فیصلے سے جو آپ فرما رہے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما رہے ہیں، آدمی دل میں سوچ رہا ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، تو اس کا ایمان کیا اللہ پر، اس کے رسول پر؟ تو اس لیے دوسری شرط ایمان کی ہے کہ آپ کے فیصلے پر دل میں ذرا سا شک و شبہ نہ ہو۔ اور نمبر تین وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور وہ پھر آپ کے فیصلے کو تسلیم کرے، پوری طرح سے تسلیم کرنا، تو ذرا سی بھی ہچر مچر نہ ہو۔ آگے پھر آیات 66 سے 70 تک اللہ و رسول کی اطاعت پر ثمرات کا بیان ہے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں ان پر کیا انعامات ہوتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر اَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، کہ قتل کرو اپنے آپ کو اور نکل جاؤ اپنے گھروں سے، جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو ان سے کہا گیا ہر قبیلہ اپنے مشرکین کو خود قتل کرے، اور ان سے کہا گیا کہ بھئی اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرو اب جو ہے صحرائے سینا کی طرف۔ تو کہا جا رہا ہے اگر ان منافقوں سے بھی اللہ کہہ دیتا کہ بھئی تم نے بڑے جرائم کیے، اب قتل کرو اپنے مجرموں کو اور چھوڑو اپنے گھر، ہجرت کرو، تو فرمایا ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو نہیں وہ اس پر عمل کرتے مگر تھوڑے سے ان میں سے۔ ولو انہم فعلوا ما یعظون ابھی، اور اگر وہ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم، تو کہیں بہتر تھا ان کے لیے، واشد تثبیتا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا تھا ان کو ایمان پر۔ تو اگر رسول کی، اللہ رسول کی اطاعت کی جائے، تو نمبر ایک وہ بہتر ہوتا ہے، خیر لہم، نمبر دو وہ زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا ہے ایمان کے اعتبار سے، اور نمبر تین وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس وقت ہم دیتے انہیں مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی اپنی جناب سے نہایت عظیم اجر، اور نمبر چار وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم ہدایت دے دیتے انہیں سیدھے راستے کی، اور نمبر پانچ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی فرما برداری کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہی لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر انعام فرمایا اللہ نے، اور وہ کون ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور وہ انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور نیکوکار ہیں، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنا عمدہ ہے ایسے لوگوں کا ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ ساری نعمتیں کس وقت ملتی ہیں؟ جب اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی جاتی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ایک بات مانی 10 باتوں کو رد کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں کلی اطاعت کرنے کی اپنی اپنے رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چھٹا انعام ذالک فضل اللہ من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، وکفا باللہ علیما، اور کافی اللہ جاننے والے کے اعتبار سے، یعنی جاننے کے اعتبار سے۔ بس جی یہاں پر ہم بریک کرتے ہیں، انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے، اس کے بعد چائے کا وقفہ ہے۔